الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم حاضرین محترم قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے نمونہ قرار دیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص تمہارے لیے نمونہ بن سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. البتہ نمونہ بنے گا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ نظر کسے آئے گا؟ جو آدمی اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تو نمونہ بنے گا وہی. نمونہ اس لیے فرمایا کہ نبی قوم کے لیے نمونہ ہی ہوتا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی آئے گا نہیں، اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو نمونہ بنا دیا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عروج بخشا ہے، آپ کی تشریف آوری سے ہر اعتبار سے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی ہی سے بنایا، ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ اور کسی چیز سے بنا ہو، بیٹا کسی اور چیز سے بنا ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے. بعض لوگوں کو جو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آپ ہماری طرح انسان نہیں تھے، تو یہ ان کی غلط فہمی. اللہ تعالیٰ نے تو انسان ہی کو بلند فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اسی طرح کی جگہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور اسی طرح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں. یہی انسان جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے. فرشتوں کی تخلیق اگرچہ نور سے ہے لیکن وہ انسان کے خادم ہیں. سارے کے سارے فرشتے، حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساتھ لے کر چلے معراج کے موقع پر، تو سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے جانا تھا، حضرت جبریل امین کو کہا کہ میرے ساتھ چلو بھائی، یہاں کیوں رک گئے؟ چنانچہ کہا چندر دوستی مخلصم یافتی، جب تم نے مجھے دوستی میں مخلص پایا ہے تو اپنی آنان کو تم نے کیوں پھیر لیا، رک کیوں گئے، آگے چلو. تو تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے قدم رکھوں گا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلّہ بسوزت پرم، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے جو تجلی روشنی ہے وہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی، میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں ایک بال برابر بھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھ سکوں. اللہ نے یہ مقام آپ ہی کو عطا فرمایا. تو بات یہ انسان کو اللہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہوں جانے سے، تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ حضرت جبریل امین کی جہاں انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے ابتدا ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض لوگ اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں، ہمارا مقصد یہاں چھیڑنا نہیں ہے، یہاں تو صرف یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلندی کتنی عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اسی لیے ہیں، اگر آپ انسان نہ ہوتے تو ہم سے اگر یہ کہا جاتا کہ تم نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو، تو کوئی شخص کہہ سکتا کہ صاحب وہ کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ہیں، تو وہ تو ہمارے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتے. نمونہ تو آدمی کے لیے تبھی بنے گا نا جب وہ ہم ہی میں سے ہوں، اگر ہم میں سے نہیں تو نمونہ کیسے بن سکتا ہے پھر. پھر تو ہر آدمی کے لیے یہ بات آسان ہے کہ صاحب ہم سے تو نراتوں کو اٹھا جاتا، ہم سے تو عبادت نہیں ہو سکتی، ہم تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو جناب کچھ اور چیز تھے، ہم کچھ اور چیز ہیں، لہذا ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے. تو ہر آدمی یہ کہہ کے جان چھوڑا سکتا تھا، ایسی بات نہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا کہ جیسے وہ چلتے ہیں ویسی چال ڈھال اپناؤ، جیسے وہ رہتے ہیں تم ویسے رہو، جیسے وہ گزر بسر کرتے ہیں تم بھی کوشش کرو، اور اسی طریقے سے جو اخلاق ان کے ہیں وہ اخلاق تم اپناؤ، جو جیسا عہد اور ایفا عہد وہ کرتے ہیں ویسا تم عہد اور ایفا عہد کرو، وہ جھوٹ نہیں بولتے تم بھی نہ بولو، وہ سچ بولتے ہیں تم بھی سچ بولو. تو کون سی بات ہے جس کی ہمیں تقلید کا حکم نہیں دیا گیا، بتائیے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور نمونہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ان میں اور ہم میں مطابقت ہو. البتہ اتنا فرق ہے، ان پہ وحی آتی تھی، ہم پہ وحی نہیں آتی. وہ نبی ہیں، ہم نبی نہیں ہیں. وہ مقتدا ہیں، ہم مقتدی ہیں. وہ رہنما ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. وہ ہمارے مرشد اور شیخ ہیں اور بڑے ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں. ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انسان کو نہ جانے کیا غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں کہ بعض لوگوں نے آپ کے انسان ہونے سے ہی انکار کر دیا کہ آپ انسانی نہیں ہیں عیاذ باللہ. یہی غلط فہمی کفار کو پیش آئی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ تو یہ کیسے نبی ہیں جو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، جو ہماری طرح کھاتے ہیں، جو ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح ان کی بیویاں بھی ہیں اور ہماری طرح ان کے ماں باپ بھی ہیں، یہ کیسے نبی؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ نبی کچھ اور ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے، انسان نہ ہوتے تو کیا ہوتے بھائی؟ یا فرشتوں میں سے ہوتے؟ تو فرشتوں کو اللہ نے جو قوت طاقت بخشی ہے اور جو چیز ان میں رکھی ہے، تو دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ یا تو وہ فرشتوں کی شکل میں آتے تو تم ان کی اتباع کیسے کرتے، تم تو ڈر جاتے. اللہ نے ان کو جو قوت طاقت دی ہے وہ معمولی نہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ دیکھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا فلاں مقام پر کہا کہ یہاں نہیں، کہا فلاں مقام پر کہا کہ یہاں بھی نہیں، پھر ایک خاص مقام پر کہا غار حرا کے پاس، کہا کہ ہاں یہاں. تو حضرت جبریل امین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ان کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے اور ان کے پیر نیچے تحت السرا میں، اور 600 پر ان کے ہیں جس سے پوری فضا جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو خالی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین پھر اپنی اصل حالت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور تسلی تھی. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اصل حالت میں نہیں دیکھ سکے، اگر اسرافیل کو آپ دیکھ لیں تو کیا حالت ہوگی؟ فرما کہ حضرت اسرافیل جو ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کا سر عرش الہی کے نیچے لگتا ہے جا کے، اور ان کے پیر تحت السرا کے نیچے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جو ہاتھ پیر ہیں اور میرے 600 ہیں تو وہ مطلب ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ نے ان کو قوت طاقت دی ہے اس معاملے. تو دو صورتیں ہو سکتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کی شکل میں آتے، جب آتے تو ہم استفادہ نہ کر سکتے، اور اگر انسانوں کی شکل میں آتے تو اعتراض پھر اپنی جگہ پر باقی رہتا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جس کو یعنی مکلف نہیں بنایا جو ہم کر نہ سکتے ہوں، کیونکہ یہ تو بات عجیب ہو جاتی کہ ہم کر نہیں سکتے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی تکلیف ہم اٹھا سکتے ہوں، برداشت کر سکتے ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے مت پڑھو، بھائی بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. کوئی شخص کہتا ہے میں لیٹ کے بھی نہیں اشاروں سے پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ لو بھائی. تو ایسی تکلیف نہیں دی شریعت نے کہ انسان برداشت نہ کر سکتا ہو. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نبی کو اپنا نمونہ بناؤ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کتابوں سے محض آدمی کچھ نہیں سیکھ سکتا، کسی کی صحبت میں رہ کر ہی آتا ہے کچھ، جو کچھ بھی آتا ہے. یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھا جاتا ہے، محض کتاب اللہ کافی نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ رب العزت کو، کتابیں لٹکا دیا کرتے کہ لو میاں کتابیں ہیں اس کو لو اور اس کے مطابق عمل کر لو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. آج دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی کتنا بڑا فلاسفر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، محض کتابیں پڑھ کر وہ جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن گئے، ان کو استادوں کی ضرورت پیش آتی. اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی میڈیکل کالج نہ ہوتے، بس کتابیں لوگ چھاپتے رہتے اور کہتے خود ہی ڈاکٹر بن جاؤ اور خود ہی انجینئر بن جاؤ، لیکن ایسا نہیں. نہ صرف یہ کہ کتابیں استاد پڑھاتے ہیں بلکہ اس کے بعد نمونہ بھی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہاؤس جاب پہ جب جاؤ گے 2 سال 4 سال لازمی ہوتے ہیں کہ صاحب جا کے وہاں پر سیکھو، جب ٹرینڈ ہو جاؤ اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب تم اپنا مطلب کھول سکتے ہو، اب پریکٹس کر سکتے ہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو قبرستان آباد ہوں گے. اسی لیے نمونہ بنانا ضروری ہے. آج ایک باورچی جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھ کر باورچی نہیں بن سکتا. کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے کھانا پکانا آ جائے، کتابیں ایک سے ایک مل جاتی ہیں بازار میں، جائیے لے آئیے، لیکن کوئی کک نہیں بن سکتا اس سے. ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی پچھلے جمعرات کو، تو وہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہیں، تو ہم نے ویسے اپنی معلومات کے لیے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تقریباً یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں 1.5 لاکھ روپے کا، یعنی محض کک کی تعلیم جو وہ حاصل کر رہے ہیں، کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں، تو وہ جو کورس ہے 6 مہینے کا وہ 1.5 لاکھ روپے کا کورس. حالانکہ اسے کچھ کھانے پکانے آتے ہیں لیکن وہ کھانے سیکھنا چاہ رہا مختلف، کچھ تھائی کھانے سیکھنا چاہ رہا، سنگاپوری کھانے سیکھنا چاہ رہا ہے، چائنیز سیکھنا چاہ رہا، مختلف کھانے سیکھنا چاہ رہا ہے. استاد کے بغیر نہیں آتے، کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، کیوں نہیں بن جاتا ہر آدمی باورچی؟ کیوں 1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے 100 روپے کی 200 روپے کی کتاب لے کے پڑھ لے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کو پیڑا بنانا بھی نہیں آتا جب تک کوئی سکھائے نہیں. ماں کی جو ہے ماں کے ساتھ بچی لگتی ہے اور اس سے سیکھنا شروع ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پیڑا بنانا آتا ہے، روٹی گول کرنی آتی ہے، ورنہ کوئی کونا ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی کونا ادھر جا رہا ہوتا ہے شروع میں. آہستہ آہستہ پھر پریکٹس کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوتی ہے کہ جیسی ماں روٹی پکاتی ہے ایسی بچی بھی بنا لیتی ہے، اور وہ پھر اپنی بچی کو تعلیم دیتی ہے. تو یہی سلسلہ چل رہا ہے شروع سے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں حکم دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اگر کسی کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے نمونہ بن سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کے طریقوں پر چلو، آپ کے طریقوں کو اختیار کرو، اس کے بغیر نہیں. تو بھائی یہ جو نمونہ بتایا ہے یہ ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک رات کے لیے، یا ایک مہینے کے لیے، یہ پوری زندگی کے لیے. یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہم ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھیں. شادی بیاہ ہو تو سامنے رکھیں، موت اور غم کا معاملہ ہو تو سامنے رکھیں، اسی طریقے سے کوئی خوشی کا موقع ہو تو سامنے رکھیں، نماز کس طرح آپ نے پڑھی اس طرح سے پڑھیں، روزے کس طرح سے رکھے اس طرح سے رکھیں، حج کس طرح سے کیا اس طرح سے کریں، اور اسی طریقے سے آپ کی پیدائش پر جو صحابہ نے کیا وہ بھی ہم کریں. یعنی سبھی چیزوں میں نمونہ ہمارے لیے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے کل عمر آپ کی 63 سال تھی. 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس طرح گزارے کہ اس وقت تک نبی نہیں بنے. پھر 40ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اللہ کے علم میں گو ازل سے آپ نبی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر آپ پر جب وہی نازل ہوئی ہے پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے مزید نبوت کے بعد، اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، گویا 23 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے ولادت کے بعد، نبوت کے بعد. لیکن ان 23 برسوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ بھئی میرا یوم پیدائش آئے تو سالگرہ مناؤ، جلسے کرو، جلوس نکالو. کسی حدیث سے، کسی روایت سے، کسی تاریخی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے سنا پورے مدینے میں جو ہے جلوس نکلا ہو یا مکہ مکرمہ میں نکلا ہو. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً سر آنکھوں پر ہم بھی یہی سب کچھ کرتے، کیونکہ آپ یا صحابہ کرام اگر ایسا کر لیتے تو وہ چیز تو دین بن جاتی، اس کی اتباع، اور اس کا وہ تو چیز ہمارے لیے نمونہ ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی. 23 برس تک آپ صحابہ کے ساتھ موجود رہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 125,000 صحابہ اکرام تقریباً چھوڑ کے گئے دنیا میں، 124,000 کم و بیش، اور وہ بھی تقریباً 100 برس دنیا میں رہے. ان 100 برسوں میں صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی یوم پیدائش آئے تو ہم جلسے جلوس کریں، ہم جھنڈے لگائیں، ہم روشنیاں کریں، ہم چراغا کریں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم زیادہ پکے مسلمان تھے ہیں یا وہ زیادہ پکے مسلمان تھے؟ ہمیں زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انہیں زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو جنہیں زیادہ محبت ہو ان سے زیادہ اگر ہم محبت کا اظہار کریں تو ہم باولے ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو جتنی محبت تھی اس کا عشر عشیر تو دور کی بات ہے، اس سے بھی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں. صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ یہ سب کچھ گوارا ہے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے. صحابہ کرام یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کی جان جاتی ہے تو جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے تلوے میں ایک کانٹا چپ جائے. انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا. آج ہم تو کتنی تکلیف دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، اتباع نبی ہم نہیں کرتے، سارے ارشادات ہمارے سامنے ہیں لیکن رات دن ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے روحانی طور پہ، ناراضگی ہوتی ہوگی. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ پیر کو اور جمعرات کو ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں نام بنام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے فلاں امتی ہے. یقیناً اگر اچھے اعمال جاتے ہیں تو یہ بھی تو جاتے ہوں گے. یہ شراب پیتا ہے، یہ بدکار ہے، یا آپ کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، یا آپ کے طریقوں پر نہیں چلتا، کیا یہ اعمال آپ کے سامنے پیش نہیں ہوتے؟ دونوں طرح کے اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو یقیناً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہوگی، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ یقیناً جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہوگی. تو صحابہ کرام نے تو ادنا، ان کی خواہش بھی نہیں تھی ادنا کہ آپ کو تکلیف پہنچے. ایک صحابی کو جب تختہ دار پر لے جا رہے تھے پھانسی پر لٹکانے کے لیے، تو ان سے پوچھا گیا کہ سچ بتاؤ، اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ جائیں اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا پسینہ بہے، ہم تو چاہتے ہیں ان کے پسینے کی جگہ ہمارا خون بہ جائے. اور اسی موقع پر کسی نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے گوارا، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے. ہم یہ پسند نہیں کرتے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس بات کو پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سارے طور طریقے اختیار نہیں کیے جو آج طور طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے، حدیث شریف ماتا کہ من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور اعلی حد القیاس اسی پر سمجھ لیجئے کہ دکھاوے کے لیے حج کیا تو وہ کیا حج ہوا. اسی طرح بڑے بڑے اعمال اگر ان میں اخلاص نہیں ہے تو وہ بیکار. اسی طریقے سے اگر ہم آج بڑے بڑے جلوس جلسے نکالیں لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، ان میں یہ ہو کہ صاحب ہمارا نام اخبارات میں آ جائے، ٹی وی پر آ جائے، تصویر آ جائے اور ہماری انجمن کا نام ہو جائے یا کسی جماعت کا نام ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دکھاوے میں آ جاتی ہیں. اور اندازہ لگانا ہو تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں جب کبھی اس قسم کی محفل ہوتی ہے، کوئی نہ جائے تو کہتے ہیں صاحب لو تم آئے نہیں، ہم نے تو محفل کی اور یہ آئے نہیں، تان و تشنی تان کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں کہ کسی کو تانا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی خرابیاں آج ہم نے پیدا کر لیں. روزہ اقدس کی شبی ہیں جس طریقے سے بعض لوگ تعزیے بناتے ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس کو بناتے ہیں، شبیہ بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے اس کو باقاعدہ اس میں کچھ وہ کھلونے ٹائپ کے ببوے اس طرح لگا دیتے ہیں کہ گوئے گوئے طواف بھی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. پھر باقاعدہ ان کی نمائش ہوتی ہے، اگر یقین نہیں آتا تو جائیے 11 ربیع الاول کو لالو کھیت میں دیکھ لیجیے، اور بہت ساری چیزوں پر آپ کو نظر آئے گا وہاں مرد عورتیں سب جو ہے وہ مکس جو ہے وہ گیدرنگ ہے، نبی کی سیرت کے نام پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے. بعض لوگ جا کے وہاں پر ہاتھ بھی لگاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، منہ پہ بھی پھیرتے ہیں، وہاں جا کے منت اور مرادے بھی کرتے ہیں، تو سارے شرکیہ کام. جس طرح بعض لوگ گھوڑوں کو اور دلدل کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور جناب خاک کربلا کو جو ہے وہ خاک جو ہے اپنے سروں میں ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگ یہاں بھی اس قسم کے عمل کرتے ہیں، تو بتائیے یہ کام سارے کے سارے شرکیاں ہیں. تو ان کاموں کو نہ صحابہ کرام نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ ہر جمعہ ہی سنتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. قرن 100 سال کو کہتے ہیں، اور فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو میرے سے متصل زمانہ ہوگا وہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے، گویا آپ نے خیر کو 3 قرنوں میں بند کر دیا کہ یہ بہترین زمانے ہوں گے. سب سے پہلا میرا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. اب صحابہ کا زمانہ بھی اس سے خالی، تابعین کا زمانہ بھی اس سے خالی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اس سے خالی، تو بتائیے اور کون سا زمانہ آئے گا جو ہمارے لیے باعث تقلید ہو. تو یہ بات میں نے سیریس کر دی. ہر سال ہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے. یقیناً بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ایسا کرتے ہیں، ہم کوئی بدگمانی نہیں کرتے کسی کے بارے میں، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ طریقے درست نہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کرام کی پیروی لازم. بلکہ ایک حدیث میں بار بار یہ سنایا بھی کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت 73 فرقے ہوں گے، اس کے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 دوزخ میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا تاکہ ہم بھی اس میں ہونے کی کوشش کریں، ہمیں بتا دیجیے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر. آپ نے نہیں کہا اس کے بعد کہ کسی اور کے طریقے باعث تقلید ہیں، بلکہ فرمایا جو میرے طریقوں پر اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا. تو آپ دیکھ لیجیے کیا یہ 12 ربیع الاول اس زمانے میں نہیں آتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آئی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں آئی، تابعین کے زمانے میں نہیں آئی؟ اگر آئی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا پورے مہینے میں، تو ہم کہاں سے لے آتے ہیں پھر یہ سب کچھ؟ کیونکہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے جو میرے طریقوں پر عمل کرے، اور میرے طریقوں سے مراد سنت، اور میرے صحابہ کے طریقوں اس سے مراد جماعت ہے، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود، اہل سنت جماعت کہنے کے باوجود، اگر ہم بدعت کے کام کریں، غلط کام کریں، وہ طریقے اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے آج ہم نام نہاد مسلمان ہیں، ایسے نام نہاد اہل سنی بھی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سنی سن ہونے سے ہیں، سن ہیں بالکل، کچھ اثر نہیں ہوتا ہم پر. تو ایسے سن ہیں جس طریقے سے کوئی انجیکشن لگا کر سن کر دیا جاتا ہے، آدمی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائے اور وہ جناب سن کر دیتا ہے، پھر چاہے پورا دانت بھی نکال لے پتہ نہیں چلتا، جگہ سن ہو جاتی. تو ایسے ہی سنیں کہ کچھ بھی کہہ لو اثر نہیں پڑتا. اس اعتبار سے اگر سننی ہو تو ہوں، ورنہ سنت کے اعتبار سے تو سننی کہیں سے نظر نہیں آتے الا ماشاءاللہ. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ساری ساری رات اور بلکہ کئی کئی دن ان کاموں میں لگے رہتے ہیں، یقیناً محنت کر رہے ہیں اپنے دانش میں بےچارے، نیک کام کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے، تو کہ کہیں جھنڈے لگا رہے ہیں، کہیں روشنیاں لگا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان سارے زمانوں میں نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، اور وہ غائب ہے اس سے، یعنی فرائض سے غافل، واجبات سے غافل، اور ایسے کاموں میں لگے ہوئے جس کا دین تقاضا بھی نہیں کرتا. کوئی بانس نہیں لگائے گا تو بھائی کیا وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ جھنڈا نہیں لگائے گا تو کیا مسلمان نہیں رہے گا؟ ہمارے پاکستان کے کیا ہر گھر پہ چراغا ہوتا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہو تو یہ ہمارا پورا علاقہ اس سے خالی ہے، یہ کس کھاتے میں ڈالو گے ان کو بیچاروں کو؟ اس لیے یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ کسی کو ہم خدا نہ کرے اس بنیاد پر مسلمان کہیں، یا کوئی نہ کرے تو اس کو ہم کافر کہیں، اس قسم کی یہ باتیں نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ اپنے دلوں کو روشن کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. اگر ہم نے اپنے ماحول کو روشن کر لیا لیکن دل اندھیروں میں ڈوبے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی رہے ہمارے وجود، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کتنے بھی چراغاں چاہے کر لو. لیکن اگر ایک چراغ بھی نہ جلے، مستقبل بالکل اندھیرا ہو لیکن دل ہمارے روشن ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کرتے ہوں، تو یقیناً یہ ہماری کامیابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائٹ چراغاں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل ہی لے لیں. تو ان کی محبت کیا پھر محبت نہیں تھی؟ خوب سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی. تو یقیناً ہم جب بعض لوگوں سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ دین پر چلیے، عمل کیجئے، کہتے ہیں ہاں جی وہ سال میں میلاد کرا لیتا ہوں، تو بےچارے وہی سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں یہ کام کرا لیا دین پہ چل لیے کافی. کسی مجلس سے نعت میں چلے گئے سمجھیں گے دین پہ چل لیے کافی. ایسا نہیں، بعض لوگ تو اللہ کے بندے دو دو تین بجے تک نعتوں کی مجلس میں رہتے ہیں. نعت پڑھنا کو برا نہیں، لیکن بری بات یہ ہے کہ ساری رات تم نے نعتیں سنی، حضور کی تعریف سنی اور صبح فجر کی نماز میں گول ہو گئے، فرض نماز غائب. تو اہمیت فرض نماز کی ہے بھائی، یا کسی جلسے جلوس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر ہم دائیں بائیں گھومتے پھریں اور آپ کے طریقوں کو اختیار نہ کریں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کاموں کے لیے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ سالگرہ منانا، یوم منانا، یہ ہماری شریعت میں تو ہے ہی نہیں. اگر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے، صحابہ کرام بھی مناتے، پھر تابعین بھی، تبع تابعین بھی، 1400 سال سے لگاتار یہ طریقہ ہم تک آتا. لیکن ہم نے تو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کی، عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم منا رہے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا شروع کر دیا. ورنہ 300 سال تک عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا کسی نے جو ہے وہ یوم ولادت نہیں منایا، کوئی کرسمس نہیں منایا جاتا تھا. لیکن بعد میں کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا تو اولاً تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی کچھ ذکر و اذکار کر لیا کریں گے، حضرت عیسیٰ کی زندگی کو بیان کر دیں گے. تو وہ لوگ مخلص تھے، انہوں نے کچھ اس طرح سے شروع کیا. آہستہ آہستہ کسی نے کہا کہ بھائی اس طرح تو مزہ نہیں آتا، کوئی کھانا پینا بھی ہونا چاہیے، مٹھائی بھی بانٹنی چاہیے. تو کچھ مٹھائی وٹھائی بانٹنے لگی. اس نے کہا کہ بھائی اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے کہ بھائی خالی میوزک کے بغیر تو مزہ نہیں آتا، کچھ میوزک بھی ہونا چاہیے. چنانچہ گانے بجانے شروع کیے، اب میوزک بھی ہونے لگا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آج کے رسم میں جس طرح منایا جاتا ہے آپ کے سامنے اس کی حالت کیا ہے. لیکن شروع میں اس طرح کی کیفیت نہیں تھی، شروع میں جنہوں نے شروع کیا تھا کچھ اخلاصی سے شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں بنتے بگڑتے یہ صورتحال ہو گئی کہ آج اگر آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو کرسمس پہ جتنی جو ہے وہ عصمت دری کی جاتی ہے شاید ہی کسی دن کی جاتی ہو، اور ایک نبی کے دن کے نام پر ہوتا ہے سارا کچھ. شریعت اسلامیہ نے اس قسم کا کوئی یوم منانے کا حکم ہی نہیں دیا. آپ کو بہت کم ایسا ہوگا کہ نبیوں کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کا انتقال کب ہوا اور ان کی ولادت کب ہوئی، عام طور پہ نہیں پتا. اگر اتنا ضروری ہوتا تو ہر ہر نبی کی تاریخ ولادت اور وفات موجود ہونی چاہیے تھی کہ نہیں، فلاں نبی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں فلاں کو. ایک نبی کی تاریخ بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول، یہ جمہور کا قول ضرور ہے لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو، یعنی پیدائش کا یوم جو ہے آپ کا 9. اچھا دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہم یہ سالگرہ مناتے ہیں، سالگرہ کا تو مطلب ہی ہے کہ ایک سال گر گیا، ایک سال جو زندگی لے کے آیا تھا گر گیا اس میں سے. اگر کوئی 80 سال کی عمر لے کے آیا ہے، ہر سال ایک سال کم ہوتا جائے گا کہ نہیں؟ اگر ہم اپنی اردو زبان میں اس کا مطلب لیں تو اس کا مطلب یہ سال گرا. تو گرنے پہ بھائی خوشی منانے والی بات تو کوئی بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ جو زندگی میں ایک دن آ گیا وہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ سال کے ہر سال نیا دن ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اس سال جو آ رہا وہ تو منگل کا دن ہے، مطابقت کہاں سے لاؤ گے؟ جو دن گزر گیا گزر گیا، جو لمحے گزر گئے گزر گئے، وہ کبھی زندگی میں واپس نہیں آئے گا. وہ لمحہ آ ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً دنیا میں آنا، وجود میں آنا ہمارے لیے باعث سعادت، خوش قسمتی کا سبب، اور ظلمتوں اور اندھیروں میں آپ روشنی کا مینار تھے. اور یقیناً آپ کا ذکر خیر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کے لیے اس کو صرف ربیع الاول کے مہینے میں بند نہ کرو، اس کو ایک دن میں 12 ربیع الاول کے لیے مخصوص مت کرو، ایک رات میں مخصوص نہ کرو. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو صبح سے لے کر شام تک ہمیں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ. آج ہم لوگوں کے ایام مناتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کے دن منائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے دن منائے جاتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کے کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ مناتے ہیں یاد کے طور پہ. ان کی ساری زندگی قابل تقلید نہیں ہوتی، ان کی ساری زندگی قابل تقلید نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیے کون سا لمحہ جو قابل تقلید نہیں. تو جو ایام منا رہے ہیں اور جن لوگوں کے منائے جا رہے ہیں، ان کی ساری زندگی ایسے نہیں ہوتی کہ ہر ہر لمحے کی تقلید کی جائے ان کی. ممکن انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو جس کی بنا پر کوئی دن منا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرابا خیر تھے. بتائیے کون سا عمل آپ کا ایسا ہے کہ جس کی ہمیں تقلید کا حکم نہیں ہے؟ تو آپ تو ہر وقت اس عمل کے لیے، ہمیں مسلمان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے صبح سے لے کے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے. اور جو آدمی چل رہا ہے وہ ہر لمحے جو آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اور جب آپ اس طرح سے چلیں گے پھر آپ کو نہ سیرت نبی کے جلسوں کی ضرورت ہوگی، نہ کسی محفل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہر زندگی سیرت کے مطابق ڈھلی ہوئی. تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جو جلسے جلوس ہوتے ہیں نیت خالص نہیں ہوتی. بتائیے کیا کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب جلسے میں جا رہے ہیں تو آج کے بعد جو ہمیں اطلاع ملے گی کہ آپ سب زندگی ایسے گزارتے تھے، ہم آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ کوئی اس لیے جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ دیکھ کے آتے ہیں آج مقرر صاحب کیا بیان کرتے ہیں، سنا بڑے جوشیلی تقریر کرتے ہیں. کہ فٹ جو ہے وہ بعض اوقات جوش خطابت میں جو ہے پھر اسٹیج سے اوپر اچھلتے ہیں. تو کوئی جوش خطابت دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ کوئی جو ہے ان کی کہتے ہیں کہ صاحب بڑے ترنم سے شعر پڑھتے ہیں تو وہ ترنم سننے کے لیے جاتا ہے کہ گا کے کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی صاحب ان کے لہجے کو سننے کے لیے جاتے ہیں کہ صاحب بڑا مزہ آتا ہے. کوئی کہتا ہے صاحب گھر میں کوئی کام نہیں، چلو آج محلے میں جلسہ ہو رہا ہے وہیں جا کے سن لو. نیت لیکن یہ نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے. یعنی اکثر کا معاملہ تو یہی. میں یہ نہیں کہتا، ممکن ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں کہ جن کی نیت اچھی ہو، لیکن ان کی تعداد انگلیوں پر گننے والی ہوتی ہے. لیکن اکثر جو ہے، اگر ایسا ہوتا کہ ہر جلسے سے لوگ جو ہے وہ کچھ لے کر نکلتے تو نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوتا، تبدیلیاں آ چکی ہوتی معاشرے میں. تو اس لیے یہ جو چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں اور ان کی صورت آج جو کچھ اختیار ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس کی شبیہ ہیں، کہیں مسجد نبوی کی ہیں، تو کہیں روزہ اقدس کی ہیں، یہ خود ان کی توہین. اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے وہی مقام بنایا کہ جس کا طواف کیا جائے، کوئی جگہ اس کے علاوہ نہیں رکھی. چومنے کی جگہ بھی وہاں رکھ دی کہ حجر اسود کو چومو، باقی کسی کو نہ چومو. اگر کہیں دوڑنا ہے، سعی کرنی ہے، تو وہ بھی وہیں پر مقام رکھا ہے کہ وہ وہیں پر دوڑ لو اور کہیں ایسے دوڑنے کی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ساری چیز دیکھیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، حجر اسود پر پہنچے تو فوراً دل میں خیال بھی آئے، تو اس لیے فرمایا، یعنی حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا کہ حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ یہ پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، تجھ میں نہ تو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے ہرگز نہ چومتا. تو تعلیم تو ہمارے نبی کی یہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اتباع میں ہم چوم رہے ہیں. اگر آپ نے نہ چوما ہوتا ہم کبھی نہ چومتے. آج ہم یہاں پر شبیہ بنا کے اس کو چوم رہے ہیں، یہ کس لیے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا، ہم کس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی پتھر میں نفع نقصان کی صلاحیت ہے اور اس لیے ہم اس کو چومتے ہیں. بتا دیا کسی چیز کو چومنا چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, چومنا فقط اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا, اس لیے ہم بھی آپ کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھلے. ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, اور اسی طریقے سے ہماری خوشی, ہمارا غم, ہماری موت, یہ سارے کے سارے ان جو بھی معاملہ ہو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو. اگر ہم نے آپ کی سیرت پہ عمل کر لیا تو یقیناً یہ اصل چیز. دیکھیے اس کی مثال میں دوں کہ کوئی شخص لیٹرین میں جا رہا ہے, آپ کے طریقے کو اختیار کیا کہ اس نے پہلے دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور پھر الٹا پیر رکھا اور اندر داخل ہو گیا, تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کریں گے. تو چونکہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا, تو محض آدمی لیٹرین میں بھی جا رہا ہے آپ کے طریقے پر تب بھی اللہ محبت کر رہے ہیں, تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے میں اللہ کی محبت ہم حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا طریقہ اختیار نہیں کیا, اب چاہے حج کرے, چاہے روزہ رکھے, چاہے نماز پڑھے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مجھے روزے دار کہیں, صائم کہیں, نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں نمازی صاحب, اور اگر جو ہے وہ حج اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ حاجی صاحب کہیں, تو بتائیے ایسا حج, ایسے نماز, ایسے روزہ کو فائدہ ہے؟ حضور نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك, جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. کیوں؟ کہ نماز خالص ہے اللہ کے لیے, اگر ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ہو گئی, اللہ کے لیے کب ہوئی؟ اسی کو شرک کہتے ہیں. کہ جو کام خالص اللہ کے لیے کرنے کا ہو وہ ہم مخلوق کے لیے کسی کے لیے کریں, یہ شرک ہے. اس لیے ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو. ہم جو عمل بھی کریں اس میں مقصود اللہ کی رضا ہو. یہاں میرا مقصد کہنے سے خدا نہ کرے کسی پر تان و تشنی نہیں ہے, بلکہ صرف سیدھے راستہ دکھلانا مقصود ہے. جو اختیار کر لے گا انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا, فائدہ ہو. ہمارا کام سمجھانا ہے, مانو یا نہ مانو, تم ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. تو جتنا کام ہمارا ہے وہ کام سمجھانا, ہم نے کسی سے بحث نہیں کرنا, ہم کسی سے الجھیں گے نہیں, ہم کسی سے مجادلہ نہیں کریں گے, ہم لڑائی نہیں کریں گے, نہ ہم اس کے مکلف بنائے گئے. ہمارا کام یہ کہ پوری پوری دل سوزی کے ساتھ, بلکہ ہر ایک کا کام یہ ہے ہم میں سے کہ ہم ایسی صورت اختیار نہ کریں گے جس سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوں. اگر کوئی بھائی مسلمان غلط چل بھی رہا ہے اس کو محبت سے اگر سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں, اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو کر رہے ہیں کرنے دیں, لڑیں نہیں اس سے. کیونکہ لڑائی سے, مار کٹائی سے, گالیاں بکنے سے, یہ بھی آپ سب کی سیرت کے خلاف ہے. یہ مجادلہ مباحثہ کرنا یہ بھی آپ کی سیرت کے خلاف ہے. آپ طریقے سے سمجھا دیجئے, مان جائے ٹھیک ہے, نہ مانے چھوڑ دیجئے, آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ, غالباً ایک یہودی تھا, اس نے آپ سے کچھ الٹی سیدھی بات کی, حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے, سنتے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, وہ آپ مسکراتے رہے. جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا بہت, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, دینا شروع کر دیا. اور جب جواب دینا شروع کیا, صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. تو بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا, میں چپ کر کے سنتا رہا, تو آپ بھی خاموش رہے اور ہنستے رہے, مسکراتے رہے. لیکن جب اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا تو میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ تشریف لے گئے. مطلب یہ تھا کہ اس وقت آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا یا میرے ساتھ رہتے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر, بات یہ ہے کہ جب تک تم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے اور جواب تم نے نہیں دیا اس کی برائی کا, تو فرشتے تمہاری مدد کر رہے تھے, اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان بیچ میں آ گیا, اس لیے میں بھی وہاں سے چلا گیا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بحث و مباحثہ مت پڑھیے. کوئی بات اگر کہنی ہے تو پوری دل سوزی کے ساتھ, پوری خیر خواہی کے ساتھ, صحیح طریقے سے ایک مسلمان تک بات پہنچا دیں, اور اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دیں, یہ عمل کرے نہ کرے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اور کوئی طریقہ ایسا اختیار نہ کریں کہ جس سے لڑائی, مار کٹائی اور گالم گلوچ, ایسی فضا پیدا ہو. یہ کوئی طریقہ شریعت کا نہیں ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. انشاءاللہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہوگا, اور اس کے علاوہ عملی طور پر ہم اپنا کردار پیش کریں, ہم نماز کی پابندی کریں, رمضان آئے تو روزے کی پابندی کریں, آپ کے طریقے اختیار کریں, اخلاق اپنے اندر پیدا کریں, بدخلقی سے بچیں, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے اختیار کریں, ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھیں, اور جو ہے ان کے ساتھ سخت روئی اور سخت جو ہے ترشی کے ساتھ نہ پیش آئیں, تو یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا ہے محبت اور پیار ہی سے پھیلایا ہے. البتہ جہاں ضرورت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا یقیناً, لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ جاتے بس شروع ہو گئے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی ہے دین کی, بلایا ہے دین کی طرف, اس کے بعد دوسری شرائط بھی پیش کی ہیں, اور پھر جب کوئی نہیں مانا تو اس کے بعد بالکل آخری مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا. تو جب کافروں کے ساتھ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا؟ کوئی آدمی جیسا بھی ہے وہ غلط کام بھی کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے نکل گیا, خدا نہ کرے اس کو ہم کافر کہہ دیں, اس قسم کی بات نہیں. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہمیں چونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ اس کو اپناؤ. لیکن فرمایا کہ یہ اپنائے گا, ہر شخص اپنا نہیں سکتا, اپنائے گا وہی جسے یقین ہے کہ ایک دن میں اللہ سے ملاقات کروں گا, لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر جس کا اعتماد ہو, یقین ہو کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے. وذکر اللہ کثیرا, اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتا رہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم یہ طریقے اختیار کریں گے تو آپ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوگی, اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی, اور انشاءاللہ ہم بہتر طریقے پر لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ سب کو, تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ صحیح طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق ادا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں, یا ہم سے جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, جس قسم کی بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ آپ جانتے ہیں, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو اپنی معاش کی طرف سے پریشان ہیں ان کی معاش کی ضرورتیں پوری فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک صالح قیادت عطا فرما. اے اللہ نیک صالح قیادت عطا فرما, آپس کی محبتیں عطا فرما, مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں انہیں پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, جتنی راستے میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں, دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. یا اللہ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما اور جسم کی سلامتی بھی عطا فرما, اعضاء کی سلامتی عطا فرما. جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ, اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ ہم دنیا سے رخصت ہوں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, اور بعد کے مرحلوں کو اے اللہ آسان فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, اپنا دیدار نصیب فرما, جنت الفردوس عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما, اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.